الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، ما شاء الله آپ حضرات نے تینوں دن مولانا صاحب کا بیان صبر سے سنا. بزرگوں نے یہ فرمایا کہ اگر کسی کو علماء کی صحبت میں بیٹھنے کا صبر آ جائے تو اس کو دنیا اور آخرت کی سعادت مل جاتی، چونکہ ان کی صحبت میں بیٹھنے سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس سے روحانی زندگی حاصل ہوتی ہے. گمراہ ایسے ایسے بنیادی باتیں آدمی کو سننے میں مل جاتی ہیں کہ گمراہی سے بچنے میں بہت مدد ملتی ہے، ورنہ شیطان اور نفس اور برا ماحول، یہ بہت سی چیزیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. اس لیے اگر کبھی ایسا موقع آئے تو اس کو مس نہیں کرنا چاہیے. ہمارے جو علماء ہیں ان کے پاس تحقیقی علم ہوتا ہے، بہت محنت کرتے ہیں، زندگیاں اس میں لگا دیتے ہیں. اس لیے ان لوگوں کے علم میں اور خود سیلف سے جو علم حاصل کیا جاتا ہے اسٹڈی کر کے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اس بات کو ماشاء اللہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ حضرات کی صبر سے، باوجود اس کے کہ دوسرے دن اگر سے جاب نہیں تھا، مگر بہرحال پھر بھی اتنی دیر بیٹھنا تراوی کے بعد آپ لوگوں کے لیے مشکل تھا، لیکن الحمدللہ اطلاع یہی ملی ہے کہ آپ حضرات بیٹھے رہے. آپ بولیں گے کہ آپ کدھر غائب ہو گئے تھے، آپ نے کیوں؟ میں غائب اس لیے ہوا تھا کہ میں اصل میں اپنا قرآن سنا لینا چاہ رہا ہوں، تو پھر میں نے تین دن اپنا سنا لیا ڈھائی ڈھائی پارے کر کے. تو چونکہ پھر اگر نہیں سنایا آدمی تو پھر تھوڑا سا سستی ہو جاتی ہے، پھر تو یہ اس وجہ سے میں نہیں آ سکا. آج جو ہے وہ 25 پارا پورا اور 26 پارا آدھا جو پڑھا گیا ہے. 25 پارے کے شروع میں جو مضامین ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شکایت انسانوں سے کی ہے، اور یہ شکایت قرآن پاک میں بہت جگہوں پر کی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے اس کیفیت کو پسند نہیں کرتے، بلکہ دوسرا انداز ہونا چاہیے. ہم کو جاننا چاہیے کہ اللہ کو کیا انداز پسند ہے اور ہم کیا کرتے ہیں جو ناپسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب نعمت بندے کو ملتی ہے تو اس میں اعراض آتا ہے اور اپنا پہلو بچانا، ناشکری پن اور نعمت کے اندر مست ہونا اور نعمت میں گناہوں میں مائل ہو جانا، یہ ذہن چلتا ہے زیادہ. حالانکہ نعمت دینے کا یہ مطلب تو نہیں ہے. آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ دین جو ہے نا وہ غریبوں میں رہتا ہے. بہت مالدار جو لوگ ہو جاتے ہیں تو اپنے کو دین سے مستثنا سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو ایکسپشن ہے. دینداروں تک پہنچ بھی نہیں پاتے، دین کی بات وہ سنتے بھی نہیں. جتنے پہلے یہاں عام طور پر امریکہ جو آتا ہے تو ظاہر ہے غریب تو آ نہیں سکتا، اس کا خرچہ خود ہی اتنا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو آدمی کو ہونا ہی پڑتا ہے. ایک بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو وہاں علماء کی ریچ سے بالکل باہر تھا، ملاقات تک نہیں ہوتی تھی کبھی، چلے جائے کہ ان سے کچھ دین کی بات ہو، وہ کچھ دین کی بات سنیں، اور پھر علماء کی قدر بھی دل میں نہیں تھی، دین کی قدر بھی نہیں تھی. یہاں آنے کے بعد میں سب 8,000 کا بھویک ہو گیا. تو اس میں آ کے جو ہے بہت سے لوگوں کی اصلاح ہوئی. تو یہ ایک بیماری ہے انسانوں کے اندر، وہ یہ ہے کہ جب نعمت ملتی ہے تو ان میں اعراض آتا ہے. حالانکہ نعمت ملنے کے بعد اللہ کی بندگی میں آدمی میں اضافہ ہونا چاہیے، اور زیادہ تواضع آ جائے، انکساری آ جائے، اللہ کی بات کی طرف اور زیادہ توجہ بڑھ جائے. پھل کو جتنا، درخت کو جتنا پھل لگتا ہے تو مشہور یہ ہے کہ جو درخت کی ٹہنیاں ہیں وہ اور زیادہ جھک جاتی ہیں. تو گویا یہ سبق ہے کہ جس آدمی نے جتنے اللہ پاک نے نعمتیں دی ہوں اس کو اور زیادہ جھک جانا چاہیے. تو ایک تو تواضع آ جائے، غرور اور تکبر نکل جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ دین کی طرف توجہ ہو، وہ پیسہ اس کا دین کے کام آئے، اعمال میں توجہ ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات رات بھر عبادت میں رہتے رہتا کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تو شان دوسرے پیغمبروں سے بالکل نرالی ہے، کیونکہ آپ کے لیے یہ اعلان ہے، یہ اعزاز ہے کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک کا وما تاخر. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ طے کیا ہے کہ اگلا پچھلا کبھی آپ سے پوچھا نہیں جائے گا. کسی کے ساتھ یہ ایسا قانون نہیں ہے، پوچھ سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ طے ہے کہ نہیں پوچھا جائے گا، بہت بڑا ہے. کسی پیغمبر کو بھی نہیں ہے یہ اعزاز، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصیت ہے. تو جب آپ سے پوچھا ہی نہیں جانے والا ہے تو پھر آپ کیوں کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، مجھے اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے کتنی نعمتیں میرے ساتھ فرمائی ہیں. تو اس کی وجہ سے آپ اور زیادہ عبادت کرتے تھے. ایک حالت انسانوں کی یہ ہوتی ہے کہ جیسے جیسے دولت بڑھ جاتی ہے، سرمایہ بڑھ جاتا ہے، پیسہ بڑھ جاتا ہے، سہولتیں بڑھ جاتی ہیں، تو تو پھر آدمی میں غرور اور اعراض آتا ہے. دوسری بات اللہ نے شکایت کے طور پر یہ بیان فرمائی کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لمبے چوڑے شکایتیں شروع کر دیتا ہے. یہ بھی اللہ کو پسند نہیں. بھائی ذرا صبر کرو, ٹھیک ہے اگر رونا آتا ہے تو رو لو, طبیعت کراہنے کی چاہتی ہے تو کرا لو, لیکن دل میں اعتراض نہیں آنا چاہیے کہ یہ کیا تم نے ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے, ہم ہی ملے تھے آپ کو اور تو ملا ہی نہیں آپ کو, ہمارا ہی بچہ اٹھا لیا, ہماری نوکری چلی گئی, ہمارے پاس ہی کچھ پیدا نہیں ہے, ساری دنیا عیش کر رہی ہے, آپ نے ہمیں تنگ کیا ہوا ہے. اور بعضوں کی زبان پہ تو یہاں تک بےہودگی ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر شک کرنے لگتے ہیں. اور بعض یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتا ہے, ہم اتنا چلا چلا کے اس سے مانگ رہے ہیں سلسلے میں رگڑ رگڑ کے پیشانی گھس گھس کے, پھر بھی ہماری دعا پوری نہیں ہو رہی. ابھی کل ویب سائٹ پہ میرے پاس ایک سوال آیا, انہوں نے کہا کہ میں ایک لڑکے سے محبت کرتی ہوں اور اس کے لیے ہر قسم کا وظیفہ میں پڑھ رہا ہوں لیکن میری اس سے شادی نہیں ہوگی. اب اگر اللہ نے اتنی محبت کرتا ہے تو کیوں نہیں دے رہا میری دعا مجھے؟ میں نے جواب یہ دیا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو چیلنج نہیں کر سکتے, کوئی قرضہ باقی ہے ہمارا, اللہ تعالیٰ مرضی ہم حکمت ہوتی ہے مصلحت ہوتی ہے. تو غرض یہ ہے کہ دل میں شکایت نہیں ہونا چاہیے تکلیف پر, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. تقدیر پر راضی رہنا جو ہے نا یہ اللہ کے حقوق میں سے ہے. اللہ نے جو ہمارا مقدر بنایا ہمارے حالات کے اعتبار سے, اس میں ہم کو تکلیف اگر ہوتی ہے تو تکلیف محسوس کرنا الگ چیز ہے, لیکن عقل سے اور زبان سے شکوہ کرنے اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے ہمارے ذمے, یعنی بندوں کے ذمے, کہ جس کی انہوں نے جو جیسی تقدیر بنائی ہے اس پر آدمی راضی رہے, خوش نہ رہے. اگرچہ خوش رہنا تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر خوش نہیں ہے تو کم از کم راضی رہے. ٹھیک ہے بھائی, یہ بولنے کا حق نہیں ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا یا آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ہم زمین خریدتے ہیں 200 گز کا پلاٹ, 500 گز کا پلاٹ کہیں ادھر ادھر کا, کسی جگہ کو ہم بیڈ روم بناتے ہیں, کسی جگہ کو ہم باتھ روم بناتے ہیں. تو کبھی باتھ روم نے اعتراض کیا ہے کہ صاحب ہم ہی ملے تھے آپ کو روزانہ جنازہ ڈالنے کے لیے اور اس کو وہاں پہ آیا عیاشی کرتے ہیں آپ وہاں پہ؟ نہیں ہے ایسا. ملکیت میں جو چیز ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو چاہے جیسا چاہے تصرف کیا جائے. تو ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مملوک ہیں, اللہ ہمارے پیدا کرنے والے ہیں, اللہ ہمارے مالک ہیں. کسی کو غریب بنایا, کسی کو امیر بنایا, کسی کو خوبصورت بنایا, کسی کو بدصورت بنایا, کسی کو تندرست بنایا, کسی کو بیمار بنایا, کسی کو خوشیاں زیادہ دی, کسی کو غم زیادہ دیے, کسی کو اولاد زیادہ دی, کسی کو کم دی, کسی کو دی, کسی کو نہیں دی, کسی کو بیٹے دیے, کسی کو بیٹیاں دیے. تو یہ ہماری اپنی خواہش کو اللہ سے مانگنے کا حق ہے کہ اللہ یہ دے دو یہ دے دو, مگر اس کو انتظار کرنے کا حق نہیں ہے کہ آپ کو دینا ہی پڑے گا. اللہ پوچھیں گے کہ میں کیوں دوں, تیرا کچھ باقی ہوں؟ باقی یہ کہ میں کیوں نہیں دے رہا ہوں, میری مرضی ہے کہ کوئی حکمت ہے میری, میرا کوئی انسان حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ اس بات کا شکوہ کیا ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو میری شکایت ہونے لگ جاتا ہے, یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. دوسری بات ایک اور ہے, وہ یہ ہے کہ اصل اس کا بیک گراؤنڈ نہیں معلوم کہ ایسا ہوتا کیوں ہے, اس وجہ سے ہے سارا پرابلم. یہاں اگر کسی کو کچھ مل گیا تو سمجھتا ہے کہ اللہ کا احسان ہو گیا. اللہ نے فرمایا کہ وہ احسان نہیں ہوتا, وہ آزمائش ہے, امتحان ہے. کسی کو اگر نہیں ملا تو وہ اللہ کے ناراض ہونے کی وجہ سے آدمی سمجھتا ہے. اللہ فرما رہے کہ ناراض ہونے کی دلیل نہیں, وہ آزمائش ہے. یہاں پر بہت محبوب بندہ اللہ کا ایسا ہو سکتا ہے کہ مصیبتوں میں ہو, اور ہوئے ہیں. نبیوں پر کتنی مصیبتیں آئیں, صحابہ پر کتنی مصیبتیں آئیں, اولیاء پر کتنی مصیبتیں آئیں, وہ اللہ کے محبوب نہیں تھے. تو یہاں مصیبتوں اور تکلیفوں کا آنا اللہ کے ناراض ہونے کی وجہ سے یا آپ کے محروم کیے جانے کی وجہ سے نہیں ہے, ریزن سامنے نہیں ہونے کی وجہ سے یہ شبہ ہو جاتا ہے. اس کا اصل یہ ہے کہ اللہ کسی کو دیکھے امتحان لیتے ہیں, کسی کو نہیں دیکھے امتحان لیتے ہیں. کسی کو شکر کا امتحان لینا ہوتا ہے, کسی سے صبر کا امتحان لینا ہوتا ہے. صبر بھی ایک سبجیکٹ ہے جس کا امتحان دینے ہی دینا ہے, اور شکر بھی ایک سبجیکٹ ہے جس کا بندے کو امتحان دینے ہی دینا ہے. کیونکہ صبر اور شکر دونوں ایمان کی صفات میں سے ہیں, اور شکر کے بھی درجے آخرت میں بنے ہوئے ہیں جنت میں, اور صبر کے بھی درجے آخرت میں بنے ہوئے ہیں جنت میں. جس کو دونوں طرح کے درجے ملنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دونوں حالات سے گزارنا پکا ہے. یہ بھی چاہتا ہے بدلا کہ جنت کے بڑے درجات ملے ہیں, اور خالی شکر کی لینے کے ملے صبر کے نہ ملے تو جنت تو اس کی ادھوری ہو جائے گی. خالی صبر کے ملے شکر کے نہ ملے تو جنت تو اس کی ادھوری ہو جائے گی. کامل جنت بڑے درجوں والی وہ دونوں طرح کے حالات سے گزر کر ہی ملے گی, یہ کچھ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے. تو کسی کو نہیں ملنا یہ محروم ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا, یہ ذہن میں رکھنے کی بات ہے. نہ اس وجہ سے کہ اللہ ناراض ہے, نہ اس وجہ سے کہ بندے کو جو ہے اگنور کیا گیا, نہیں ویسا نہیں. ٹھیک بالکل اس کے برعکس, کسی کو مل جانا اللہ تعالیٰ کے اس سے خوش ہونے کی نشانی نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فضل ہو جانے کی نشانی نہیں ہے, وہ بھی امتحان ہے. فرعون کو بہت کچھ ملا, قارون کو بہت کچھ ملا, شداد کو بہت کچھ ملا, نمرود کو بہت کچھ ملا, پوری کی پوری قوموں کو بہت کچھ ملا, قوم عاد کو, قوم ثمود کو, قوم نوح کو, قوم لوط کو, اصحاب عکاظ کو, قوم شعیب کو, کیا کچھ نہیں ملا. تو ان پر فضل ہو گیا, وہ ٹیسٹ تھا, وہ ٹیسٹ میں ناکام ہو گئے. تو نعمتوں کی لائن سے بھی امتحان ہی ہے اور اس کا جواب بھی دیا. اسی وجہ سے جب دنیا میں لوگوں کو مل جاتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ جب دنیا میں اللہ مجھے دے رہے ہیں اور اللہ مجھے اتنا چاہتے ہیں تو آخرت میں ضرور دیں گے. یہ بھی ذکر کیا یہاں پر, فرمایا کہ یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے. بڑے روزے تو بڑے روزے تو ربی الحسن, جب یہاں مجھے ملا ہے, جب میں اللہ کے پاس جاؤں گا تو وہاں پر بھی دیں گے ہی مجھے. کیوں دیں گے بھائی, یہاں تو امتحان کے لیے دیا ہے, وہاں رزلٹ کے طور پر دیا جانے والا ہے. تو آپ کا جیسا ٹیسٹ رہے گا ویسا رزلٹ رہے گا, ٹیسٹ صحیح نہیں دیں گے تو رزلٹ تھوڑی نہیں کرے گا, وہ تو نکلنے والا نہیں ہے. تو اس لیے اس دنیا میں آزمائش سے ہر انسان کو گزرنا ہے. نعمتوں کی آزمائش ہوتی ہے مصیبتوں کی, اور مصیبتوں کی جو آزمائش ہوتی ہے بندوں پر وہ ایزی ہوتی ہے نعمتوں کی آزمائش کے مقابلے میں. حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابتلینا بالسرائے, اس ابتلینا بالضرائے فصبرنا, وابتلینا بالسراء فصعبت علینا. جب مصیبتوں سے ہم مبتلا کیے گئے تو ہمارے لیے صبر کرنا آسان ہوا, ہم نے صبر کر لیا. لیکن جب نعمتوں میں ہم آزمائے گئے تو مشکل ہو گیا ہم کو نعمتوں میں دین یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا اہتمام کرنا. یہ تو نہیں کہا صحابہ نے کہ ہم نعمتوں میں فیل ہو گئے, کیونکہ فیل تو صحابہ ہوئے نہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ پرچوں میں وہ پہلا والا پرچہ ایزی تھا, یہ ہے بات کا مطلب, دوسرا بہت ہارڈ تھا. کیونکہ نعمت ملنے کے بعد میں سستی آ جاتی ہے, غفلت آ جاتی ہے, شہوتیں آ جاتی ہے, نعمت ملنے کے بعد ایک لاوبالی پن آ جاتا ہے, آخرت کی بھول پیدا ہو جاتی ہے اور آدمی میں سرکشی کا رجحان بڑھ جاتا ہے. تو اس وقت جمنا اور اس وقت صبر سے کام لینا, نعمت ملنے کے بعد میں صبر سے کام لینا, یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. غرض اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بات بیان فرمائی, اس سے پہلے 15ویں پارے میں بھی بیان فرمائی, اس سے پہلے دوسری جگہ بھی بیان فرمائی, کئی جگہوں پر یہ مضمون قرآن پاک میں آگے بھی ہے, 30ویں پارے میں بھی ایک جگہ ہے. تو یہ ایک اس طرح کا مضمون ہے, ذہن میں رکھ لیجئے کہ جن حالات سے ہم گزارے جاتے ہیں وہ دونوں کے دونوں حالات, چاہے نعمتوں کی لین کے ہوں چاہے مصیبتوں کی لین کے ہوں, وہ ہمارے امتحان کے لیے ہیں. نعمتوں میں شکر کامیابی ہے اور مصیبتوں پریشانیوں میں صبر کامیابی ہے. اور شکر کیا ہے؟ اللہ کی نعمت کو اللہ کی مرضی کے موافق استعمال کرنا اور اس میں اللہ کے حکم پر جمے رہنا. مثلا کسی کے گھر میں شادی ہے, گھر والوں نے نماز چھوڑ دی, تو شادی کی خوشی کی جو نعمت ان کو ملی اس میں وہ فیل ہو گئے. آئی بات سمجھنے, کیونکہ حکم پر جم نہیں سکے ہوں. کسی کے گھر میں موتا ہو گئی, تو جس گھر میں موتا ہو گئی ان لوگوں نے نمازیں چھوڑ دی. مثال ایک مثال دے رہا ہوں, صرف نماز چھوڑ دی انہوں نے, تو وہ جو موتا کی مصیبت آئی تھی اس مصیبت میں یہ لوگ فیل ہو گئے. یہ ہے اصل پوائنٹ کہ نعمتیں ہوں تو اللہ کے حکم کو اس میں پہچان کر اس میں جمے ہوئے رہنا, اور مصیبتیں پریشانیاں ہوں تو اللہ کے حکم کو اس میں پہچان کر اس میں جمے ہوئے رہنا. اصل یہ امتحان گاہ ہے دنیا, یہ امتحان کی جگہ ہے. چاہے کوئی بڑا بادشاہ ہو جائے وہ بھی امتحان میں ہے, چاہے کوئی فٹ پاتھ پہ فقیر اپنے دو دن کی زندگی گزار رہا ہو وہ بھی امتحان میں. حالات کے مارے ہوئے جو لوگ ہیں پوری دنیا میں وہ بھی امتحان میں, ہم سمجھتے ہیں وہ لوگ آزمائشوں میں, جن پر زلزلے آ گئے, زلزلے کے متاثرین ہیں, جو ریفیوجیز بن گئے کہ ان کو ان کے علاقوں سے نکال دیا گیا ہے, جن کو لوٹ لیے گئے, جن کے گھر والوں کو مار دیا گیا. ارے بھائی وہ لوگ بہت بےچارے حالات میں ہیں اور بےچارے امتحانات میں, اور ہم سب بھی امتحان میں. کوئی بندہ کسی بھی حالت میں جب تک مرا نہیں اس وقت تک امتحان سے فارغ نہیں ہوا, وہ ٹیسٹ میں ہوتا ہے, جانچ اس کی ہو رہی ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا صاحب جگہ جگہ. ایک بات یہاں یہ بھی بیان فرمائی گئی 25ویں پارے میں کہ ہم باہر بھی اور انسانوں کے اندر بھی ہم اپنی قدرت کی بہت سی نشانیاں دکھانے والے ہیں. 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی, 1400 سال پہلے, کہ ہم آفاق میں یعنی باہر میں, انفس میں اور انسان کے اندر میں اپنی نشانیاں ہم دکھائیں گے جس سے ہمارا حق ہونا سامنے آ جائے گا. دین کا حق ہونا سامنے آ جائے گا. اس لیے ہر نئی تحقیق اور ہر نئی ریسرچ جو ہے وہ دین کو مضبوط کرنے والی ہوگی, کمزور نہیں کرے گی کبھی بھی. یہ قاعدہ ہے. دین پرانا ہے, پرانے زمانے کا تھا اور اب تھوڑی دن چلنے والا ہے, اسلام چلنے والا ہے. نہیں, اسلام کو کبھی بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا قیامت تک. ہر نئی ریسرچ اور ہر نئی ترقی, چاہے ٹیکنالوجی کی ہو چاہے دنیا کی کسی بھی چیز کی ہو, وہ اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں کبھی ان کو ڈیمیج نہیں کرے گی, بلکہ ان کو تقویت پہنچائے گی, اس کو اور زیادہ موقت کر دے گی. یہی وجہ ہے کہ جتنی نئی نئی چیزیں آتی چلی جا رہی ہیں وہ اور زیادہ. پہلے زمانے میں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہمارے اعمال کا حساب ہوگا اور ہماری باتوں کی حفاظت ہوتی ہے, ہماری باتوں کو لکھا جاتا ہے, ہم جو بولتے ہیں وہ محفوظ ہو جاتا ہے. اب بھی کوئی کسی کو اشکال ہوتا ہے؟ اب تو نہیں ہوتا کسی کو اشکال. پہلے زمانے میں لوگوں کو معراج سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ معراج کیسے ہوتی ہے. اب بھی کسی کو اشکال ہے؟ اب تو کسی کو اشکال نہیں ہے. راکٹوں میں جب جا کے آ رہے ہیں لوگ, چاند پہ جا کے آ رہے ہیں, مریخ پہ جا کے آ رہے ہیں, بھائی تمہارے پاس مادی وسائل ہے تو یہاں کہیں جا رہے ہو تو جا رہے ہو تو جو خالق ہے کائنات کا, اس کے لیے کیا مشکل ہے کچھ اس قسم کا سکت کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ حضور نے فرمایا کہ میرے لیے ایک زینا لایا گیا, ایک سونے کا اور ایک چاندی کا. تو زینا اس زمانے میں سمجھ میں نہیں آتا تھا, لیکن اب لفٹ تو سمجھ میں آ رہی نا. اب 100-150 منزلہ, 110-115 منزلہ تو لوگ ویسے بھی جا رہے ہیں, ان کے اللہ پاک کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں تھا کہ ایسا لفٹ وہاں سے آیا اگر منٹوں میں پہنچ گئے. ایک منٹ سے بھی کم میں سی ایس ٹاور پہ چڑھتے ہیں ہم, اور جو ہمارا پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم چڑھ رہے ہیں. تو جو انسانوں کے وسائل میں جب یہ چیز آ گئی اور ضابطے میں آ گئی دنیا میں مادی اعتبار سے, تو روحانی اعتبار سے تو اور بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو غرض یہ ہے کہ جتنی نئی چیزیں آئیں گی وہ مزید تقویت کا سامان بنیں گی دین کا. اس لیے کبھی گھبرانا نہیں کہ ابھی نئی نئی تحقیقات آ رہے ہیں, پتہ نہیں ہمارے دین کا کیا ہو. ہمارے دین کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ اللہ کا ہے. کسی مخلوق کا ہوتا تو اس کے اندر یہ پرابلم آ سکتے تھے. فرمایا کہ میں اپنی باہر میں بھی اور تمہارے اندر بھی ایسی نشانیاں دکھانے والا ہوں کہ دین کا صحیح ہونا سامنے آ جائے. یہ اللہ نے فرمایا ہے. اس کا مطلب یہ کہ ابھی اندر بہت کچھ باقی ہے, نکلنے والا ہے. کیونکہ ابھی اندر سے اتنا بہت نہیں نکلا ہے, نکلا تو ہے لیکن ابھی بہت کچھ نکلے گا. اور باہر میں بھی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اور کیا کیا نکالے, اور وہ سب بھی اللہ ہی نکال رہے ہیں. مخلوق نکال رہے ویسا نہیں, وہ اپنے اپنے وقت پر لوگوں کو عقل دیتے ہیں, حکمت دیتے ہیں, سوجھ بوجھ دیتے ہیں, ایسے وسائل تیار کرتے ہیں کہ وہ چیز باہر آئے. کیونکہ یہ چیزیں جتنی سامنے آئیں گی اتنا اللہ تعالیٰ کا حکیم ہونا اور علیم ہونا سامنے آتا جائے گا کہ دنیا کو, کائنات کو کتنا بہترین ڈیزائن کیا گیا ہے, کتنی باریکیوں کے ساتھ ہے, کتنا علم اس میں بھرا ہوا ہے, کتنی دقت نظری اس میں بھری ہوئی ہے, کتنا فنکاری اس کے اندر بھری ہوئی ہے, وہ سامنے آتی چلی جائے گی. اللہ ہی کی قدرت بڑھتی, قدرت کا علم اور ان کی عظمت کا علم بڑھتا چلا جائے گا. کہیں کہیں سے سن سن کے بتاتا ہوں جو باتیں, چونکہ ورنہ سب کا اگر میں ترجمہ کروں تو بہت دیر ہو جائے گی. ایک بات یہ بیان فرمائی گئی کہ سارے کے سارے لوگوں کو اللہ دے دیتا کیوں نہیں. یہ صبح ہوتا ہے کہ بھائی سب کچھ ان کے خزانے میں تو کمی نہیں ہے. مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے اللہ پاک کے خزانے میں کبھی نہیں ہے, تو پھر انہوں نے کچھ کو غریب کچھ کو امیر کیوں رکھا ہوا ہے, سب کو کیوں نہیں دے دیتے. میں کہ اگر میں سب کو دے دوں گا نا تو سب یہاں سے وہاں تک سرکش ہو جائیں گے, بغاوت عام ہو جائے گی. اس مصلحت سے کچھ کو کم دیا جاتا ہے, کچھ کو زیادہ دیا جاتا ہے. جس کو کم دیا گیا اس کی کمی کا بھی امتحان ہو جاتا ہے کہ وہ اس میں کرتا کیا ہے, جس کو زیادہ دیا گیا اس کی زیادتی کا امتحان ہو جاتا ہے کہ وہ اس میں کرتے کیا ہے. ایک حدیث میں نے سنائی تھی آپ کو, وہ یاد ہوگی. اس مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وادی نعمان میں ایک جگہ ہے عرفات میں, وہاں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت سے پوری انسانوں کو نکالا گیا تھا. تو اس موقع پر بہت واقعات پیش آئے حدیثوں میں ہیں, اور وہ سارے ایسے تھے کہ چھوٹے تھے, بالکل چھوٹی چھوٹی جو ہوتی ہے اس طرح کے تھے. اور پھر ہر انسان کی دو آنکھوں کے بیچ میں ایک نور اللہ نے اس موقع پر ظاہر فرمایا تھا, جس سے وہ انسان کی حالت سمجھ میں آ جاتی تھی کہ یہ کیسا ہونے والا ہے جب پیدا ہوگا. وہ حدیث میں ہے, اللہ کی شان ہے. اب پہلے زمانے میں نہیں سمجھ میں آتا تھا, اب کیا نہیں سمجھ میں آتا ہے. ایک ڈراپ میں انسان کے منی کے سپرم جو ہوتے ہیں وہ 40 ملین ہوتے ہیں. اب سمجھ میں آنے والی یہ بات کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے نکالے ہیں آدم علیہ السلام سے, تو کچھ مشکل نہیں تھا. تو جو ذریت ہے وہ بالکل ذر تھے, اور پھر جو ہے ان کی آنکھوں کے درمیان ایک نور کر دیا تھا, تو اس میں سمجھ میں آ رہے تھے کہ کون کیسے ہیں. آدم علیہ السلام نے دیکھا, اسی میں داؤد علیہ السلام کے ساتھ جو لطیفہ ہوا تھا وہ بھی سنایا تھا میں آپ لوگوں کو کہ داؤد علیہ السلام کی پیشانی کا جو نور تھا وہ بہت اسپیشل نظر آ رہا تھا ان کو آدم علیہ السلام کو, حدیث میں ہے مشکا شریف میں ہے. انہوں نے پوچھا کہ من ہذا, یہ کون ہے یا ربی من ہذا, پروردگار یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ تمہارا بیٹا داؤد ہے. وہ خاص مناسبت ہے آدم علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام میں, مفسرین اس کی تفصیلات بتاتے ہیں, اس میں میں نہیں جاتا. تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ بڑا اتنے سالوں میں بڑا عجیب ہے اس کا نور پیشانی کا. تو یہ پوچھا کہ کم عمر ہو یا ربی, کم عمر ہو, اس کی عمر کتنی آپ نے رکھی ہے؟ تو کہا کہ اس کی عمر 7 سال ہے. ان کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنی ساری مخلوق میں اتنا اسپیشل نور والا ہے اور اس کی عمر 7 سال ہے خالی. تو کہا کہ ایسا کہ پروردگار میری 40 اس کو دے دیجیے, میری عمر میں سے 40 اس کو دے دیجیے. حدیث میں ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی عمر کے 40 سال باقی رہ گئے تو اسرائیل علیہ السلام آ گئے, کہنے لگے حضرت چلیے, کیونکہ نبی سے پوچھ کے لے جایا جاتا ہے. یہ حدیث میں ان کی موت ایسی نہیں آتی جیسے دوسرے انسانوں کی آتی ہے, ان سے اجازت لی جاتی ہے بات کہ آپ چاہیں تو رہیں چاہیں تو چلیں. ہر نبی کو اختیار ہوتا ہے. حضور نے اپنی فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا مگر میں نے اللہ کو اختیار کر دیا. تو اور یہ ہے کہ ان سے پوچھا کہاں گئے کہ چلیے, تو انہوں نے کہا کہ مجھے جو بتایا گیا تھا اس میں تو ابھی 40 سال باقی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے وہ داؤد کو دیے ہیں نا, وہ داؤد آئے گا وہ تو اس کو 40 ملنے والے ہیں. کہ میں نے کب دیے؟ میں نے نہیں دیے, یاد ہی نہیں تھا ان کو. حضور نے فرمایا کہ فنسی آدم و نسی ذریت, آدم بھول گئے اس لیے ان کی اولاد بھی بھولتی ہے, ان کو یاد انہوں نے دی نہیں اصل. نہیں میرے پوری عمر میں لوں گا, مجھے بتایا گیا تھا کہ 1000 تمہاری عمر ہے, 1000 بس رہے گی میری. تو اگر اس موقع پر آدم علیہ السلام نے اپنی پوری ذریت کو دیکھا تو اس میں غریب غربت میں نظر آ رہے تھے, امیر امارت میں نظر آ رہے تھے, تندرست ہیلتھ میں نظر آ رہے تھے, بیمار بیماری میں نظر آ رہے تھے, سب کنڈیشن سمجھ میں آ رہی تھی کیسی ہے. تو اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے ایک بات پوچھی اللہ تعالیٰ سے کہ یا ربی لولا صفیت بین عبادی. وہ سمجھ گئے کہ سر پھٹبل ہوگی, ان کی آپس میں لڑائیاں ہوں گی, جلیسیاں ہوں گی, جھگڑے ہوں گے ایک دوسرے کے لیے. تو یوں فرمایا کہ پروردگار آپ نے سب کو برابر کیوں نہیں کر دیا؟ سارے خوبصورت ہوتے, سارے تندرست ہوتے, سارے مالدار ہوتے, ساروں کو آپ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے, سب ہو جاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جواب دیا وہ بھی بڑا عجیب ہے, جب تک اس میں اندر نہیں جاتے سمجھ میں نہیں آتا. ہوں فرمایا کہ احباب تو انوشکر, میں نے اس لیے ان کو برابر نہیں دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ شکر کیا جاؤں. آدم علیہ السلام کیا سمجھ رہے تھے کہ برابر دے دیں گے تو خوش رہیں گے, آپ کا شکر کریں گے. اللہ نے فرمایا کہ سب کو اگر میں دے دوں گا تو پھر شکر کوئی بھی نہیں کرے گا. میں نے اس لیے کسی کو دیا کچھ, کسی کو نہیں دیا کچھ, تاکہ میں شکر کیا جاؤں. یہ فرمایا, یہ نہیں کہا کہ جس کو نہیں دیا اس کی شکایت سنو, جس کو دیا اس کا شکر کرو. نہیں, اصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو پہچانی جائے گی وہ اپنی ضد سے پہچانی جائے گی. الاشیاء اتراڑپ افزاد, یہاں چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. رات کا رات ہونا دن کی وجہ سے سمجھ میں آتا ہے. جب سے ہم پیدا ہو گئے, جب سے اگر اندھیرا ہی ہوتا تو ہم سمجھتے کہ کائنات ہوتی رہتی ہے, تو دن کا ہمیں خود رات سمجھ میں نہ آتی کہ رات کیا ہوتی ہے. وہ تو جب دن ہوتا ہے تو رات سمجھ میں آتی ہے, جب رات آتی ہے تو صرف دن سمجھ میں آتا ہے. صرف دن ہی دن ہوتا تو بھی ہم رات اور دن کا فرق نہ کر سکتے, صرف رات ہی رات ہوتی تو بھی ہم رات اور دن کا فرق نہ کر سکتے. ایسے سب صرف خوبصورتی ہی خوبصورتی ہوتی تو خود خوبصورتی ایک بہت بڑی نعمت ہے یہ نہیں معلوم ہوتا. وہ تو بدصورتی کو سامنے رکھنے سے خوبصورتی کی نعمت سمجھ میں آتی ہے. اگر سب امیر ہوتے تو امیر ہونا, پیسے والے ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے, یہ سمجھ میں نہ آتا. وہ تو غریب سے امیری سمجھ میں آتی ہے, بیماری سے تندرستی سمجھ میں آتی ہے, کفر سے ایمان سمجھ میں آتا ہے, ظلم سے عدل سمجھ میں آتا ہے, جھوٹ سے سچ سمجھ میں آتا ہے, برائی سے اچھائی سمجھ, اچھائی اور برائی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ شکر کیا جاؤں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیا سب کو ہوں, کسی کو کچھ کسی کو کچھ. اسی لیے جب امتیاز کرے وہ کہ مجھے کیا ملا ہے, پرسوں سے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں مسلمانوں سے کہ جو تمہیں نعمت ملی ہے وہ یاد کر کے اس پر شکر ادا کرو, جو نہیں ملی ہے اس پر شکوے کی عادت مت ڈالو. ٹھیک ہے, بہت سی چیزیں نہیں ملی ہیں, کہاں تک روتے بیٹھو گے؟ اور امتحان کے لیے دیا گیا ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ احبت تو انگوش کر, میں چاہتا ہوں کہ میں شکر کیا جاؤں. تو وہ ہوتا اسی طریقے سے ہے کہ کسی کو دیا جاتا ہے, کسی کو نہیں دیا جاتا. اور دینے پر فضل کی دلیل نہیں ہے, نہیں دینے پر محرومی کی دلیل نہیں ہے, بلکہ ٹیسٹ کا انداز ہے کہ شکر والے لائن سے اس کو امتحان لیا جائے یا صبر والی لائن سے اس کا امتحان لیا جائے. بلکہ حدیثوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر انسان سے دونوں پکے لیے جاتے ہیں, ہر انسان سے دونوں پر, ہر انسان کو نعمتیں بھی بہت ملتی ہیں. کوئی کتنا ہی محروم ہو پھر بھی بہت کچھ نوازا ہوا ہے. ایک مرتبہ شیخ سعدی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جوتے ٹوٹ گئے تھے اور پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ جوتے خریدے. اللہ والے آدمی تھے, وہ مسجد جانے لگے کہ میں جا کے دو رکعت نماز پڑھوں گا اور اللہ سے کہوں گا کہ اللہ میں جوتوں کا انتظام کر دو. راستے میں ادھر سے ایک آدمی آ رہا تھا جس کے پاس پیر ہی نہیں تھے. انہوں نے دیکھا کہ ان کو یہ ہو رہا تھا کہ میرے پاس جوتے بھی نہیں ہیں پیسے بھی نہیں ہیں, جوتے بھی نہیں ہیں پیسے بھی نہیں ہیں, جوتے بھی نہیں ہیں پیسے بھی نہیں ہیں. جب سامنے ایک آدمی کو دیکھا کہ بغیر پیروں والا آ رہا تو کہہ رہے کہ اس دن تو میں نے اللہ سے مانگا بھی نہیں کہ مجھے جوتے دو, میں واپس آ گیا. میں نے کہا اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ پیر تو میرے سلامت ہے, نعمت ایسی پہچانی جاتی ہے. تو جو ملا ہوا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کروں. اس لیے ہر بندے کو کچھ نہ کچھ ملا ہوا ہے, اس پر شکر کرنا ہے. تو شکر کا پرچا بھی دینا ہی پڑتا ہے. اور ہر بندہ صبر اور مصیبت سے گزرتا ہے چاہے کوئی ہو. کتنے بادشاہ کا ہاتھ پکڑ کے آپ پوچھیں اس کے حالات, اس کو سنانے کو بھی اتنی لمبی کہانی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. جتنے پیسے والے موٹے موٹے ہوتے ہیں جو سمجھ میں ہمارے آتا ہے کہ بہت مزیدار میں مزے کی زندگی ہے اس کی, آپ ذرا اس سے دوستی کر کے اس کے حالات خود کے دیکھو گے. روتا رہتا ہے دوستوں, ہر کوئی اسی میں ہے, ہر صبر کے حالات میں کسی نہ کسی رہن سے, بچوں کی طرف سے, بیویوں کی طرف سے, اولاد کی طرف, مان کی طرف سے, مقدمات کی طرف سے, حاسدوں کی طرف سے, صحت کی طرف سے, کسی نہ کسی شکل میں آزمائش میں نہیں ہے بندہ, آپ یہ نہیں بول سکتے. کیونکہ دونوں پرچے دینے پڑتے ہیں ہر بندے کو, کیونکہ دونوں یہ صفات ایمان کی ہیں اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ دونوں صفات بندے میں آ جائیں تاکہ اس سے ایمان کے مرتبے کل قیامت میں ملے. یہ ہے سسٹم اس کا پورا. اس لیے فرمایا کہ میں دنیا میں سب لوگوں کو ایک قسم کی دولت نہیں دیتا, چاہے ایک ہی قسم کی پڑھائی کریں, ایک ہی قسم کا کاروبار کریں, ایک ہی قسم کا اسٹیٹس ہو, ایک ہی قسم کی محنت ہو, لیکن پھر بھی آپ دونوں کی زندگیوں کے اندر زمین آسمان کا فرق دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے بن. لیکن اللہ پاک جس کو چاہتے ہیں خاص مقدار سے عطا فرماتے ہیں. انہو بعبادہ خبیر بصیر, بے شک وہ اپنے بندوں کے بارے میں خوب خبر رکھتے ہیں اور اپنے بندوں کو خوب دیکھتے ہیں, دیکھنے والے. ایک عام ضابطہ یہ بھی بیان فرما دیا گیا کہ جتنی تکلیفیں بندوں کو آتے ہیں ان کو ان کے اعمال کے وبال میں ملتے ہیں زیادہ تر. زیادہ تر یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی عمل ہوا ہے غلطی کا جس کی وجہ سے یہ سزا آدمی کو مل رہی ہے. ہم لوگوں سے اتنی غلطی ہوتی ہے کہ اندازہ نہیں کر سکتے. ہم لوگ جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ لائف ہے اصل میں, کہ جو بالکل معیاری انسان جس کو کہتے ہیں کہ محبوب اللہ کا بندہ بن جانا بالکل کامل طریقے پر, اندر سے باہر سے, اور جناب اللہ شروع سے خلوت میں, جلوت میں, اندھیرے میں, اجالے میں, عقیدے میں, عبادات میں, معاملات میں, اخلاق میں, معاشرت میں, سارے شعبوں کے اندر زندگی کے بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو ہم کسی نہ کسی میں غلطی میں مبتلا رہتے ہی رہتے ہیں. اسی لیے ورنہ ویاحو ان کثیر, بہت کو تو معاف کر دیتا ہوں, بہت غلطیوں کو معاف کرتا ہوں, لیکن پھر چونکہ بندوں کو پاک کرنا بھی, اپنے نیک بندوں کو پاک کرنا, ایمان والوں کو پاک کر کے آخرت میں لے جانا, ایک ان کی خاص مصلحت ہے کہ جتنے ان کے گناہ یہاں ہو رہے ہیں زیادہ سے زیادہ دھو دیے جائیں اور ان کا کفارہ کر دیا جائے. تو اس لیے پھر یہاں اس دنیا کے اندر حالات میں انسانوں کو لایا جاتا ہے اور ان پر مصائب اور پریشانیاں آتی ہیں اور وہ مصائب اور پریشانیاں ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں. اس سے ورنہ عام ضابطہ ایک یہ بھی ہے کہ جو مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں وہ تو انسانوں کے عمل کی وجہ سے آتی ہیں, جبکہ ہر غلطی پر پکڑ لیا نہیں جاتا ہے ان کو یا اس کا مزہ نہیں چکا دیا جاتا بلکہ بہت کو معاف کر دیا جاتا ہے. اس لیے کبھی بھی یہ خیال نہیں آنا کہ آج کل میرا ستارہ گردش میں ہے, پتہ نہیں کون سا گناہ مجھ سے ہو گیا ہے, پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا. مطلب یہ کہ اتنے پاک پوتر ہیں لوگ کہ ان سے ہوتا ہی نہیں. صبح سے شام تک, شام سے صبح تک ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. قرآن پاک میں اللہ نے ایک جگہ یہ فرمایا ہے یہیں پر آگے چل کے کہ اگر میں لوگوں سے ان کی غلطیوں پر پکڑ شروع کر دوں تو ایک بھی زندہ نہیں رہے گا, سارے ختم ہو جائیں گے. ماتر کا لاسہ یا من دابا, ایک بھی چلنے والا زمین پہ نہیں رہ سکتا, سارے مر جائیں گے. تو اس میں سب مشکل ہی ہو جائے گا. یہ جو کارخانہ انہوں نے جمایا ہے تھوڑے دن کے واسطے ایک اپنی مسئلے سے, وہ سارا کارخانہ ان کو اٹھا دینا پڑے گا. اسے فرمایا کہ مواخذہ تو سب کا نہیں ہوتا, کچھ اعمال ہوتے ہیں جن پر مواخذہ ہوتا ہے. اور یہ جو ضابطہ ہے سب کے لیے نہیں ہے, کچھ کے لیے رفع درجات کے لیے ہوتا ہے, درجے بلند کرنے کے. اب انبیاء سے وہ غلطی نہیں ہوتی پھر بھی وہ مصیبتوں میں آئے, تو ان سے جو ان کی جو مصیبتیں ہوتی ہیں وہ درجوں کو بلند کرنے کے لیے ہوتی ہیں. جتنا مصیبت دنیا میں بھگتتا ہے بندہ, ایمان کی صفت اتنی پاورفل ہو جاتی ہے اور اتنے بڑے بڑے درجے جو ہے نا وہ جنت کے پھر حاصل ہوتے ہیں. ایسے اولیاء ہیں, اتقیاء ہیں, نیک لوگ ہیں, صلحاء ہیں, ان کے ساتھ الگ نظام ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ یوگ طلب ہے جو قدری دین ہی, جب آدمی کا دین بہت اچھا ہوتا ہے تو آزمائش بھی اس پر سخت ہو جاتی ہے. ان کا نفی دین ہی ظلمتن اشتد بلاؤہ و ان کا نفی دین ہی خفتن خفت بلاؤہ. اگر دین بہت مضبوط ہوتا ہے تو آزمائش بہت کڑی کی جاتی ہے, بھائی دنیا تو گزر ہی جائے گی, اس کی لے لے آخرت میں کچھ سنبھالنے دو اس کو, اس وجہ سے حالات زیادہ آ جاتے ہیں. اور جب دین بہت کمزور ہوتا ہے کہ نہیں یہ فضل ہو جائے گا, دین پہ جمنا مشکل ہے, کہیں ایمان ہی نہ چھوڑ دے, تو پھر اللہ میں اس کو زیادہ نہیں ٹیک کرتے, تھوڑا بہت چلتا رہتا اس کے ساتھ اور چلتا رہتا ہے یہ. اور چلتے رہنا کچھ نہ کچھ جو ہے نا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہے ہمارے ساتھ. بزرگوں نے فرمایا کہ یہ جو ہے اصل میں مہر ہے, لیکن بصورت اخر ہے. مہر مہربانی کو کہتے ہیں, ایک مہر وہ عورتوں کا ہے, ایک مہر اپنا بھی ہے. مہر کے معنی مہربانی, مہر ہی ہے لیکن بصورت اخر ہے, یعنی عذاب کی صورت میں ہے, مصیبت کی صورت میں ہے, لیکن ہے وہ مہربانی. وہ کس طرح کی ہے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے. جب آدمی آخرت میں پہنچے گا تب اس کو پتا چلے گا کہ کتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ سلوک کیا اس کو حالات میں رکھ کر. حدیث میں آتا ہے کہ منافق کو کم سے کم آزمائش میں ڈالا جاتا ہے, کیونکہ اس کی مثال سوکھے درخت کی ہے, تو اس کو ایک ساتھ کاٹ کے آگ میں ڈال دیا جائے گا. ایمان والے کی مثال چھوٹے نئے پوپل کھیتی ہے پودے کی, وہ ہوائیں جو ہے نا اس کو ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جھکاتی رہتی ہیں, حوادثات کی, تکلیفوں کی, مصیبتوں کی, پریشانیوں کی. اس لیے ہر زمانے میں ایمان والوں کے ساتھ میں حالات رہتے ہیں اور رہیں گے قیامت تک, اور زیادہ سے زیادہ سخت سے سخت بھی حالات آئیں گے, کیونکہ دنیا جو ہے وہ امتحان کی جگہ ہے, اور حالات سے گزار کر پھر جنت میں آخرت میں بدلا دیے جانے کی وہ جگہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام کیا ہوا ہے. جو ایمان والے اپنے رب پر خوب بھروسہ کریں گے اور بڑے بڑے گناہوں سے بچیں گے اور اپنے اور غصے کے وقت میں وہ معاف کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات پر لبیک کہیں گے اور نماز پڑھیں گے اور اپنے کاموں کو مشورے سے انجام دیا کریں گے اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کر کے رہیں گے, اور جب دشمن کی طرف سے کسی مسلمانوں کی جماعت پر آفت آ جائے تو پھر دوسرے مسلمان ان کی مدد اور ہیلپ کریں گے, تو فرمایا کہ ایسے ایمان والوں کے لیے اللہ کے پاس بہت کچھ ذخیرہ کر کے رکھا ہوا ہے. یعنی کچھ خاص صفات ہیں ایمان والوں کی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے یہ چیزیں چاہتے ہیں کہ ایمان والے یہ کام کریں, ایسے کاموں میں شریک ہوں اس طرح. اللہ کی طرف سے جو بات تمہیں آ رہی ہے تمہارے پاس اس کو تم قبول کر لو اس سے پہلے کہ تم اس دنیا سے بلا لیے جاؤ, اور پھر وہاں سے تمہارے لیے واپسی کی کوئی صورت نہیں ہے, اور پھر وہاں جانے کے بعد اللہ کی بات نہیں ماننے کی وجہ سے جو سزا تمہاری طرف متوجہ ہوگی اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. ایک عام اعلان ہے جگہ جگہ قرآن پاک میں ہوتا ہے کہ دیکھو وہاں تمہارے لیے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے, نہ پیسہ دے سکتے اپنے بدلے میں, نہ اپنے بدلے میں دوسرے کو دے سکتے, نہ اپنی طاقت کی بیس پر ڈیفینس کر سکتے, نہ اپنے گروپ کی بیس پر, اپنے گیان کی بیس پر اپنا ڈیفینس کر سکتے. ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ گینگسٹر ہیں ان کا اپنا گینگ ہے, وہ سب نے مل کے آپس میں ڈیسائڈ کیا ہوا کہ یار اپن خود ہی ایونٹ لیں گے فرشتوں سے. کیونکہ ابو جہل نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا سورہ اقرا میں آنے والا ہے آگے 21ویں پارے کے اندر, کہ اس نے یہ کہا تھا کہ آپ ہمیں وحی سناتے ہیں جہنم کی, جہنم میں ڈالیں گے, اور جہنم میں کون ڈالے گا تو فرشتے پکڑ کے ڈالیں گے. تو ابو جہل کے پاس جو ہے نا وہ اس کا ایک گیان تھا پورا, وہ خود بھی اپنا ٹائگر ختم کر رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ میں اپنے گروپ کے ساتھ میں جو ہے ڈیفینس کر لوں گا, ہم سب مل کے ایسی فائٹ کریں گے کہ فرشتوں کو بھگا دیں گے پنچ مار مار کے, اور ان کو پتہ ہی ہے کہ فرشتہ کیا چیز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. قرآن پاک میں یہ بیان کیا گیا کہ اصل جو داروغہ ہیں, جو انچارج, جو چارج سنبھالے ہوئے ہیں جہنم کا, وہ 19 ہیں خالی. اصل جو ذمہ دار ہے نا جہنم کے وہ 19 ہیں. تو ابو جہل نے کہا تھا کہ یہ 19 کو تو میں یوں نمٹ لوں گا اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے, یہ کہا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ٹھیک ہے, ایسا کرتے ہیں کہ وہ اپنے پورے گروپ کو ابھی بلا لے, ہاتھ کنگن کو عرضی کیا اور ہم زبانیاں کو بھی بلا, ان کا نام زبانیاں ہے پرانے پاک میں, پرانے وقت زبانیاں, ہم زبانیاں کو ابھی بلا لیتے ہیں اور وہ اپنے گروپ کو لائے. اس نے فرمایا کہ اگر وہ اپنے گروپ کو لے کے آتا تو فرشتے اتر ہی جاتے, اور پھر فرشتوں کے ساتھ ان کی چلتی تھی. ایک ایک فرشتہ جو ہے خالی اپنے پر کے کنارے پر پوری زمین کو اٹھا لے سکتا ہے. اب یہ ان کے 19-20 کا کیا حساب کتاب ہونے والا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ نہ تو آدمی اپنے دوستوں سے مل کے ڈیفینس کر سکتا اپنا, نہ اپنا خود کا کر سکتا طاقت کی یا فن کی بیس پر, یا پیسے دے کے اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکتا, یا دوسروں سے کہلوا کے سفارش کروا کے چھڑا نہیں سکتا. سفارش جو ہے نا وہ ایمان والوں کے اندر چلے گی, بے ایمانوں میں نہیں چلنے والی. کسی کو سفارش کی اجازت بھی نہیں ہوگی غیر مسلم کے لیے, غیر مومن کے لیے, تو وہاں تو کسی کا کام بھی نہیں ہو سکتا. البتہ ایمان والوں میں سفارش کا ایک دروازہ اللہ نے رکھا ہوا ہے, اس کا کبھی موقع آئے تو اس کی تفصیل آپ کو سنائیں گے. اور پھر یہ ہے کہ جو اولاد کا نظام ہے اس کے بارے میں بیان کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ہماری حکمت ہے اور تقدیر ہے. اس میں جس کو جو ملا اس کو خوش رہو, جس کو نہیں ملا اسے بھی خوش رہو. کسی کو ہم لڑکے دیتے ہیں, کسی کو لڑکیاں دیتے ہیں, کسی کو دونوں دیتے ہیں, کسی کو دونوں نہیں دیتے. اس کو تو وہ جانا کنٹرول کرنا چاہ رہا تو اس کو بچے ہوئے جا رہے ہیں, اور یہ بےچارا جگہ جگہ پھر رہا ہے, دوا دارو حکمت اللہ بلا سب ہو رہا ہے, اس کو بچے نہیں ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, اور جس کو نہیں ہو رہے ہیں اس کو تنگ نہیں ہونا چاہیے, یقیناً کوئی حکمت ہے. اگر اس کو ہو نا تو وہ نہیں برداشت کر سکتا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ میں جس کے لیے جو آزمائش طے کیا ہوں اسی میں وہ اپنا امتحان دینا چاہے تو دے سکتا ہے, اگر اس کا امتحان کا سبب بدل دو تو وہ نہیں کامیاب ہو سکتا. بھائی شور وہ یعنی یقینی طریقے پر وہ ناکام ہو جائے گا. اسی لیے جس کو بیمار رکھا ہے وہ تندرستی کا امتحان نہیں دے سکتا تھا, جس کو تندرست رکھا ہے وہ بیماری کا امتحان نہیں دے سکتا تھا, جس کو اولاد والا رکھا ہے وہ بے اولادی کو نہیں برداشت کر سکتا تھا, اور جو بے اولاد ہے اس کو اولاد کا امتحان جچتا ہی نہیں تھا. کتنے لوگ ہیں بعض مرتبہ زبردستی کر کے اولاد کی وہ کرتے ہیں اور پھر حالات سننے میں آتے ہیں بعد میں کے ساتھ اسی اولاد نے اس کے سینے پہ بیٹھ کے خنجر بھوک دیا اور اس کا مرڈر کر دیا, یہ کر دیا, پھر اس درد سب لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ہے کہ یہ اللہ کی مصلحت ہے کہ کس کو اللہ دینا چاہتے ہیں کس کو نہیں دینا چاہتے ہیں. اسی لیے یہ سارا خزانہ کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ کے پاس سے. اللہ کے علاوہ کسی اور سے جیسے اور چیزیں نہیں مانگی جا سکتی, اولاد بھی نہیں مانگی جا سکتی. مزاروں پہ چلے گئے اولاد لینے کے لیے, کسی بزرگ کے پاس چلے گئے, وہاں پہ تاغا بن دیا, وہاں پہ وہ بن دیا, یہ بن دیا. بزرگوں کے مزاروں کے اوپر اتنے کاغذات دورے اور تعویذیں اور بنے ہوئے ہیں, درخواستیں عرضیاں بنی ہوئی ہیں کہ بعض بعض وقت پوری کی پوری جالی بھر جاتی ہے. بڑے جو بزرگ ہمارے پرانے جو بزرگ ہیں, ایک ہے بزرگ کا بزرگ ہونا وہ اپنی جگہ پر مسلم ہے, اور ایک ہے بزرگ کا برکت والا ہونا وہ بھی اپنی جگہ پر مسلم ہے, اور ایک ہے بزرگ کا کرامت والا ہونا وہ بھی اپنی جگہ پر مسلم ہے, اور بزرگ کی کرامت کا ان کی زندگی میں ہونا اس کو بھی اسلام میں بیان کیا گیا ہے, اور بزرگ کی کرامت کا ان کے انتقال کے بعد میں ہونا وہ بھی بیان کیا گیا ہے, وہ بھی ثابت ہے. لیکن اس طرح مدد مانگنے کی اجازت نہیں ہے. شرعاً یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے اس طرح کی مدد مانگی جائے کہ ان سے اولاد وغیرہ کا نظام ہو, اولاد چاہی جائے کہ نہیں آپ اولاد دے سکتے ہیں, آپ اولاد دے دو. کسی کے بس میں نہیں ہو تو اللہ ہی کے پاس رکھتے ہیں انتظام پورا.
ہماری مدد فرمائیے, ہم پر فضل فرمائیے, ہمارے درس کو قبول فرمائیے, پہلے سننے کو قبول فرمائیے, ہماری تراویح کو قبول فرمائیے, قرآن پاک کے سننے سنانے کو قبول فرمائیے, اس کو آسان فرمائیے, روزوں کو ہمارے آسان فرمائیے, ان کو قبول فرمائیے. روزوں اور تراویح میں جو بھی غلطی ہو اللہ اپنے کرم سے محض معاف فرما دیجیے, اور ان کو کامل کر کے اس کا ثواب ہمیں مرحمت فرمائیے, اس کے ثواب کو ہمارے بچائیے بھی. اے اللہ جو صدقہ اور خیرات مسلمان اس شہر میں اس مہینے میں انجام دے رہے ہیں ان کو بھی بھرپور قبول فرمائیے, اور ہر طرح کے خیر خیرات میں بھرپور حصہ لینے کی توفیق نصیب فرمائیے. کرم کا رحم کا خوافیت کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ دنیا اور آخرت کی ہر حاجت ہم آپ سے پیش کرتے ہیں, آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, آپ ہی ہمارے ماں باپ اور نزدیک ہیں, آپ ہی کے سامنے ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں. اے اللہ جب آپ کے سامنے یہ ہاتھ پھیل گئے ہیں تو پھر کسی اور کے سامنے پھیلنے سے ہماری حفاظت فرمائیے, اور جب آپ کے سامنے یہ سر جھک گیا ہے تو پھر کسی اور کے سامنے جھکنے سے ہمیں بچا لیجیے. اے مولا آپ اپنے اچھے اچھے بندوں میں شامل فرما لیجیے, نیک بندوں میں شامل فرما لیجیے, محبوب بندوں میں شامل فرما لیجیے, آپ کی رضا نصیب فرما دیجیے, ناراضگی سے ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے, اور دنیا اور آخرت کی ہماری ہر حاجت اپنے غیبی خزانے سے پورا فرما دیجیے. اس مجلس میں جتنے بیمار ہیں اے اللہ ان کو شفا نصیب فرما دیجیے. اے اللہ بیماری بھی آزمائش ہے لیکن وہ ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہو رہی ہے, اپنے کرم سے آپ صحت والی نعمت کو اس بیماری والی نعمت میں مبدل فرما دیجیے. کرم کا رحم کا آپ کو عافیت کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ بیماری کو دور فرما کر صحت والی نعمت ہمیں نصیب فرما دیجیے. ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما دیجیے, ہماری روحانی بیماریوں سے بھی شفا نصیب فرمائیے, اور مادی جسمانی بیماریوں سے بھی شفا نصیب فرمائیے. مقروضین کے قرضوں کو ادا کر دیجیے, بے روزگاروں کو روزگار پہ لگا دیجیے, پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دیجیے, گھروں کے اندر چین اور سکون اور اطمینان نصیب فرمائیے, اولاد کو نیک اور صالح بنا دیجیے, جو بے اولاد ہیں اپنے کرم سے انہیں اولاد کی نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہر نیا بیوی میں پیار محبت پیدا فرما دیجیے, گھروں کے اختلاف انتشار انفشار جھگڑوں کو محض اپنے کرم سے ختم فرما دیجیے. اے اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے, جو ہم نے مانگا وہ بھی دے دیجئے، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے اپنے کرم سے وہ بھی نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ، بر و بحر میں، خشکی میں، تری میں، حرمین میں، جہاں آپ کے محبوب بندے دعائیں آپ سے مانگتے ہیں اور آپ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، پروردگار ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما دیجئے اور ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ فرما کر ان دعاؤں کو بھی شرط قبولیت سے نواز دیجئے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ وصلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی اصحابہ اجمعین، رحمتک یا ارحم الراحمین۔